أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان الذين يكفرون بآيات الله اور بے شک وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا, اللہ تعالیٰ کی حکموں کا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, یہ تینوں مطلب بن جاتے ہیں آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقْ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ ان کو انصاف کا حکم, اعتدال کا حکم دیتے ہیں. من الناس لوگوں میں سے. فبشرهم بعذاب علیم ان کو عذاب دردناک کا خوشخبری سنا دیں. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہود کا تذکرہ ہے, کیونکہ بار بار قرآن پاک میں یہود کے بارے میں آیا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہاں پہ آ کے انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قتل کا تذکرہ بھی فرمایا, اور وہ لوگ جو ان کو نیکی بھلائی کی, اعتدال کی تلقین دیتے تھے ان کے بھی قتل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ یہ تین چیزیں کرتے تھے, اللہ کی نشانیوں کی انکار کرتے تھے, نبیوں کا قتل کرتے تھے, اور نبیوں کے ساتھ جو اللہ والے تھے, اعتدال کا حکم دیتے تھے, ان کا قتل کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول تھا, اس آیت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے یہودیوں کی ایک واقعہ سنایا, اور یہ روح المانی ایک تفسیری کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ یہودی جو تھے وہ انبیاء کو قتل کرتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل سخت ناپسند تھا, اور ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑی جرأت ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کا, نبی نہیں ایک عام انسان کا قتل کر دیا بغیر حق کے, تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو ایک قتل کرنا اتنی بڑی چیز ہے, تو سوچیں کسی نبی کا قتل کر دینا کتنی بڑی چیز. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں نے ایک ایسا وقت آیا کہ 43 انبیاء اس دنیا میں موجود تھے, ان سب کو جمع کر کے ایک ساتھ 43 انبیاء کو قتل کیا. اللہ اکبر. اور پھر اسی دن یہ جب 43 انبیاء کو قتل کر رہے تھے, تو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہ کرو, یہ اعتدال کے خلاف ہے, یہ صحیح نہیں ہے, ان کا قتل کرنا مناسب نہیں ہے. یہ 170 بزرگ تھے. تو پہلے ان 43 حضرات کا, 43 انبیاء کا قتل کیا, اور اس کے بعد انہیں 170 کا قتل کر دیا ایک دن کے اندر. تفسیر کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث منقول. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں, اور جو لوگ انصاف کی باتیں کرتے ہیں, اعتدال کی باتیں کرتے ہیں, ان کا قتل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سنا دیجئے خوشخبری عذاب کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ناحق قتل کرنا بہت بڑی, بہت بڑا گناہ ہے, حتیٰ کہ انسان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناحق قتل کر دے. اسی لیے یہ جو سوسائڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو مار دینا ہے, جیسے کئی مرتبہ انسان ڈپریشن میں آ کے یہ چیز کر لیتا ہے, کوئی زندگی میں چیز چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہو جائے, وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے, وہ اپنی جان لیتا ہے, تو شریعت نے اپنی جان لینے سے بھی منع کر دیا, اور شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہو, جنگ کر رہے ہوتے ہو, کافروں سے بھی جب جنگ کر رہے ہوتے ہو, ان کی عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں, ان کے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں, ان کے بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں, حتیٰ کہ ان کے وہ عبادت گزار لوگ جو مسجد ان کی عبادت گاہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی مارنے کی شریعت نے ممانعت کر دی. تو یہ جان شریعت کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے. اور یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور ان کو خوف نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دردناک عذاب انبیاء کو قتل کرنا بھی, اور وہ لوگ جو نیکی کی بات ان کو سمجھاتے تھے, اعتدال کی بات سمجھاتے تھے. یہ جو فرمایا نا الذین یامرون بالقسط, وہ لوگ جو حکم کرتے تھے انصاف کا, قسط کا مطلب انصاف کا, یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوگا وہ لوگ جو اعتدال کا حکم کرتے تھے. تو ان لوگوں کو مار دیں یا انبیاء کو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا زبردست تمہیں عذاب ملے گا, اور عذاب بھی ملے گا اور جو کچھ نیکیاں وغیرہ کی ہوں گی وہ بھی سب گئی. فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضائع ہو جائیں گے اعمال, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, وما لہم من ناصرین, اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار. تو یہ یہودیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر آگے والی آیت میں یہودیوں کا ایک اور تذکرہ فرمایا, اپنے پیارے محبوب کو فرمایا الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا, کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو, اوتوا نصيبا من الكتاب, جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا, يدعون الى كتاب الله, اور ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. تو کتاب کا ایک حصہ ملا, پوری کتاب نہیں ملی, ابھی تھوڑی ہی ملی تھی مگر وہ تھوڑی بھی کافی تھی, کیونکہ وہ تھوڑا حصہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا کلام, اور وہ کلام اللہ کی طرف بلاتا تھا. اور وہ کلام کیا کہتا تھا, لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے, وہ کتاب ان میں فیصلہ کر دے. ثم يتولى فريق منهم, اور پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے, وهم معرضون, اور تغافل کرتے ہیں, وہ قرآن کی, وہ اس کتاب کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. تو یہاں ذہن بنا لیں کہ اس سے مراد بھی جو ہے تورات ہے, کہ تورات کا کچھ حصہ یہودیوں کو دیا گیا اور وہ اس میں غفلت کرتے تھے, اس کے حکم ماننے میں غفلت کرتے تھے, اس سے منہ پھیر لیتے تھے. تو یہ جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اظہار کیا جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے, منع کرتے تھے, نہیں یہ صحیح نہیں, ہم نہیں مانتے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مانتے تو تھے, منع نہیں کرتے تھے, مگر یہ غفلت کرتے تھے, منہ پھیرتے تھے, تغافل اختیار کرتے تھے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں, انکار کرتے ہیں کہ جی یہ حکم میں مانتا ہی نہیں, میں اس بات کو مانتا ہی نہیں, یہ صحیح ہے ہی نہیں, تو وہ تو پکے کافر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کر دی. مگر اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ڈپلومیٹ قسم کے ہوتے ہیں, وہ سیدھا سیدھا یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے, غفلت برتتے ہیں. بڑا کبھی آگے کبھی کہتا ہے نا کہ فلاں کام کر دو, اس کام کو نہیں کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ آگے سے کریں گے کہ نہیں کرتا میں, جو تمہارے دل میں آئے کر لو, یا آپ بات تو سن لیں گے, آپ کہیں گے ہاں جی کرتا ہوں, اور بعد میں کام نہیں کریں گے. تو دونوں صورتوں میں کام تو نہیں ہوا نا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ انکار تو نہیں کرتے مگر اس حکم کو پورا نہیں کرتے, اس حکم کے ساتھ غفلت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مذمت فرمائی. تو پچھلی آیت میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ, وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, تو پچھلی آیت میں ان کی مذمت فرمائی. اور اس آیت میں کیا فرمایا, ثم یتولى فریق منھم, منہ پھیر لیتے ہیں ان میں سے کچھ, وہ غفلت کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب انسان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کام میں غفلت برتتا ہے, ریزنز پیش کرتا ہے کہ جی فلاں چیز ہو گئی اس وجہ سے نہیں کر سکا, مگر اصل بات ہوتی ہے کہ وہ اندر سے کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں یہ جو غفلت کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان سے غفلت برتنا, یعنی تھیوریٹیکلی تو مان لینا کہ ہاں ہاں یہ حکم ہے, مگر غفلت برتنا دل میں تو یہی رکھنا کہ ماننا کوئی نہیں ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے قرآن پاک کا فلاں حکم ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک نے حکم دیا کہ جی ربا جو ہے یہ حرام ہے, سود لینا حرام ہے. تو انسان جو ہے وہ کہے تو صحیح کہ ہاں جی میں قرآن کو مانتا ہوں, میں تو مسلمان ہوں, مگر دل میں پکی نیت ہے کہ یہ سود کا کاروبار میں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے. تو کام تو یہ وہی کر رہا ہے جو قرآن کا انکار کرنے والا کر رہا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے میں سود لوں گا دوں گا کوئی نہیں, اور یہ بھی جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ جی لوں گا دوں گا ضرور, مگر قرآن کو مانتا بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مذمت فرمائی. آئے تو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے کی بھی مذمت فرمائی, اور جو انکار تو نہیں کرتا مگر غفلت کرتا ہے جان بوجھ کے, کام وہی کرتا ہے جو اس کے اپنے دل میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی منمانیاں کرتے ہیں. تو یہ جو غفلت کرنا ہے یا حکم کو نہیں ماننا, یعنی مان تو لینا مگر حکم پورا نہ کرنا, اس کو غفلت کہتے ہیں. اور یہ غفلت جو ہے اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا, اس لیے قرآن میں تذکرہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حکم غلط ہے میں نہیں مانتا, مگر کرتے نہیں ہو, غفلت کرتے ہو. تو علماء نے لکھا ہے, کیونکہ یہ عورتوں کی کلاس ہے تو علماء نے عورتوں کے بارے میں لکھا کہ چار چیزوں میں یہ غفلت کرتی ہیں. اگر ان چار چیزوں میں غفلت نہیں کریں گی تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن غفلت کرنے والوں کا حکم فرمایا ہے اس حکم سے باہر ہو جائیں گی. یعنی اگر ان چار چیزوں میں یہ غفلت نہ کریں تو پھر یہ غافلوں میں شامل نہیں ہوں گی, یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں گی. تو چار چیزیں عام طور پہ عورتوں کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں, چار معاملات میں عورتیں غفلت کرتی ہیں. سب سے پہلا معاملہ, عورتیں غیبت کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. جتنی بھی قرآن اور حدیث سن لیں مگر عورتوں کے ساتھ, کیونکہ عورتوں کی کلاس ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں میں کوئی غفلتیں نہیں ہیں, بڑی بڑی غفلتیں ہیں, مگر کیونکہ کلاس عورتوں کی ہے اس لیے عورتوں کے ہی معاملات بیان کیے جا رہے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں, یہ چیزوں میں غفلت نہ کریں تو غافلوں میں شامل اب نہیں ہو سکتی, پھر اللہ کی نیک بندیوں میں شامل ہو جائیں گی. اور پہلی چیز کیا ہے؟ غیبت کا معاملہ. عورت کی طبیعت میں غیبت ہے, تو گو کہ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن میں فرمایا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے یا مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو قرآن کی آیت یہ ہے, یہ غیبت کرنے والا, ولا یغتب بعضکم بعضکم بعضا, نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرا. ایحبو احد ایحبو, کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کے لحمہ اخی ہی, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو غیبت کرنے والے کو تو اس طرح کہا گیا. تم مانتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑی بات, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں موجود, مگر اس معاملے میں عورتوں کے نمبر کم ہیں, اس معاملے میں فیل ہو جاتی ہیں عورتیں. اور اتنی طلب ہوتی ہے کہ غیبت کئی مرتبہ خود کرتی نہیں ہے, مگر سوالات دوسروں سے ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ آگے سے وہ دوسروں کی برائی کریں. مثلا پتا ہے کہ دو بھائی ہیں دونوں بھائیوں میں, یا دو بہنیں ہیں دونوں بھائیوں میں لڑائی ہے, تو جان بوجھ کے اس دوسری بہن کا تذکرہ چھیڑیں گی تاکہ اس کی کوئی غیبت یہ کرے مجھے سننے کو ملے کہ آپس میں کتنی لڑائی ہو رہی ہے, کیونکہ اندر غیبت کی ایک طلب ہے نا. اور مزے کی بات, اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہو اور اس لڑائی والے کی بات اگر کوئی چھیڑ دے گا تو یہاں سے بھی غیبت ہو جائے گی. تو یہ طلب ہے انفارمیشن آنے کی, لوگوں کے اندرونی مسائل جاننے کی طلب عورتوں میں بہت زیادہ ہے. تو اس معاملے میں عورتیں فیل, غفلت کر جاتی ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم کیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو غیبت کرنے والوں. تم مانتے تو ہیں مگر اس حکم کو پورا ہم نہیں کر پاتے, اس میں فیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہوتی نا, اگر مجھے کرنی پڑ جائے اتنا میں مجبور ہو جاؤں کہ نہیں جی میں اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں کر پاؤں, مجھے غیبت ہی کرنی پڑے گی, تو فرمانے لگے پھر میں اپنی والدہ کی غیبت کر لوں گا. کسی نے کہا حضرت والدہ کی غیبت کر لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں, جتنی نیکیاں اس غیبت کرنے کی وجہ سے دوسرے کو دینی پڑتی ہیں, جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو اتنی ساری نیکیاں دینی پڑتی ہیں, تو اگر یہ ساری نیکیاں دینی ہیں تو میں اپنی والدہ کو کیوں نہ دوں؟ تو اگر مجھے کبھی غیبت کرنی پڑی تو والدہ کی کر لوں گا, تاکہ نیکیاں کسی اور کے پاس تو نہ جائیں نا, اتنی ساری والدہ کے پاس چلی جائیں. اس معاملے میں پاسنگ نمبر نہیں ہے. چار چیزیں علماء نے فرمایا کہ جن کے اندر عورتیں غفلت کر جاتی ہیں, یعنی قرآنی حکم تو ہے کہ نہیں کرنا, مگر غفلت عورتوں کی طرف سے اس میں زیادہ ہوتی ہے. ایک ہے غیبت اور دوسرا ہے جھوٹ. جھوٹ کے معاملے میں بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اور حدیث پاک کی بھی بہت ساری آیتیں آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں, اور ان تین میں سے دو نشانیاں جھوٹ سے متعلق ہیں. فرمایا کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, یعنی باتوں میں جھوٹ چلتا رہے گا اس کے. مثال کے طور پہ اس سے پوچھا جائے گا تمہاری انکم کتنی ہے, اگر انکم 50,000 ہے تو دوسروں کو شو کرنے کے لیے نہیں, اتنی نہیں ہے تھوڑی زیادہ, تھوڑا ٹیکہ بٹھانے کے لیے وہ کہے گا 50,000-70,000 ہے, تاکہ دوسرا ذرا روب میں آ جائے. تو اس کو ہم آج کل اتنا زیادہ جھوٹ نہیں, جھوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جھوٹ کہہ دینا شاید وہ جھوٹ ہے, اس کو بھی شاید نہ سمجھتے ہو. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نشانی کہ وہ جب باتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے. اذا حدث کذب, جب وہ باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ باتوں کے دوران جھوٹ نکلتا جا رہا ہوتا ہے. کوئی پوچھے گا تم کہاں گئے ہو, تو آگے سے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتانا, گول مول بات کرنی یا غلط جگہ بتا دینا. والد صاحب نے پوچھ لیا کہ ہاں جی کتنے پیسے خرچ کیے, تو تھوڑے پیسے بتانا, جی اتنے خرچ کیے ہیں, 100 خرچ کیے ہیں تو کہنا جی 50. تو گفتگو, حالانکہ والد صاحب نے 100 پہ ناراض نہیں ہونا ہے, مگر آپ یہ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ جی یار تھوڑا اچھا مینٹین رہے گا, معاملہ صحیح رہے گا, تو آپ کی گفتگو کے اندر جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. دوستوں سے گفتگو کے اندر جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. تو جب بندہ سوچنے بیٹھتا ہے تو بڑا جھوٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو باتیں کرتے کرتے جھوٹ نکلتا جا رہا ہوتا ہے نا, فرمایا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اور دوسری نشانی فرمائی کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ہی کرے گا. جی فلاں دن میں آؤں گا آپ کے گھر ضرور, مگر نہیں آئے. آپ کا فلاں کام میں کر دوں گا, نہیں کر سکے. تو وعدہ کرے گا اور وعدے کو پورا نہیں کرے گا, یہ بھی منافق کی نشانی. تو دیکھیں منافق کی تین نشانیاں تھیں, دو کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہے. تو ہمیں پتہ تو ہے, قرآن میں بھی آ گیا, حدیث میں بھی آ گیا, مگر اس حکم سے ہم بالکل منہ پھیر لیتے ہیں. تو چار چیزیں ایسی کہ جو عورتوں میں وہ غلطیاں موجود جو اللہ کے کلام سے منہ پھیرنے والوں میں موجود. علماء نے فرمایا یہ چار چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو عورتوں کو غافل پھر نہیں, اس ایسی عورت کو غافل نہیں کہہ سکتے, بس یہ اللہ کی مقرب عورت, اللہ کی نیک بندی کہلائے گی. تو پہلی چیز غیبت کا معاملہ, کہ جہاں دو بیٹھی ہوں گی تو غیبت ضرور کریں گی, بلکہ غیبت اگلوائیں گی. یہ غیبت اگلوانا بھی بڑا آرٹ ہے, اور یہ آرٹ عورتوں میں بڑا موجود ہے کہ غیبت کرنا نہیں ہے, مگر آپ کو پتا ہے نا کہ دو لوگوں میں آپس میں تھوڑی بہت کانفلکٹ ہے تو تذکرہ چھیڑ دینا ہے تاکہ وہ کرے غیبت. اور دوسری چیز جھوٹ کا بولنا, صفائی گفتگو میں صفائی کا نہ ہونا, بلکہ بعض مائیں ہوتی ہیں بیٹوں کو ٹرین کرتی ہیں کہ انکل سے یہ بات کرنی ہے, فلاں سے یہ بات کرنی ہے, وہ دوسروں کو جھوٹ پہ تیار کر رہی ہوتی ہے. اور بیٹا اسی طرح جھوٹ نہ بولے تو ناراضگی ہے. تو خود تو جھوٹ بول ہی رہے ہیں, دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں. فلاں سے اگر تو نے یہ جھوٹ نہ بولا تو تیرا میری ناراضگی پکی ہے. بس پھر بیٹے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب بیٹی کو ایسے کہہ دیا تو عورتیں ان دو معاملات میں فیل ہیں. ان دو معاملات کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو چار چیزیں علماء نے فرمائی, غیبت جھوٹ کا معاملہ, تیسری چیز عورتوں کی جو غفلت ہو جاتی ہے اور اس میں نیک عورتوں کی بھی غفلت ہوتی ہے, وہ پردے کا معاملہ ہے. پردے کے معاملے میں قرآن پاک کی جو آیتیں اتری, وہ آیتیں جب اتری تھیں تو پردہ کرنے والوں کا حکم عام عورتوں کو اس وقت نہیں دیا جا رہا تھا, بلکہ صحابیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو دیا جا رہا تھا, جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ یہ نیک عورتیں تھیں, ان نیک عورتوں کو یہ حکم دیے جا رہے تھے. چنانچہ ایک قرآن پاک کا حکم ہے, صریح حکم, سیدھا حکم ہے, سیدھی لائن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکن, کہ تم رہو اپنے گھروں کے اندر. جی, تو باہر نکلنے کا معاملہ, جابس کرنے کا معاملہ اور سوشلائز کرنے کا معاملہ, اور عورت بار بار اکیلی نکلے, راتوں کو نکلے, بہت زیادہ نکلنے کی عادت, اپنے مردوں کے بغیر نکلنے کی عادت, اس کو شریعت نے ناپسند کیا. اور یہ جو سفر ہوتا ہے جس کو شرعی سفر کہتے ہیں, جو کہ اپنے گھر سے 78 میل کے فاصلے 78 کلومیٹر سے دور ہوتا ہے, اس کے بارے میں تو شریعت نے 100% کہہ دیا کہ وہ اپنے محرم کے مرد کے بغیر جا ہی نہیں سکتی. تو یہ ٹریول کرنا اکیلے, یہ قرآن پاک کی صریح حکم کے خلاف ورزی ہے. تو ہم مانتے تو ہیں, مگر اس حکم کو ہم ویسے مانتے, مگر عمل ہم نے کوئی نہیں کرنا. آنکھ پھیر لی پوری طرح سے, اور یہ حکم آج کی کسی بگڑی ہوئی عورت کو نہیں کیا جا رہا تھا, صحابیات کو, ازواج مطہرات کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, ان کے زمانے میں یہ آیتیں نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہیں. تو پاک ہستیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے, تو سوچئے آج کی عورت کے لیے کتنا زیادہ ضروری جب ماحول اتنا خراب. تو ایک حکم قرآن پاک کا وکرنا فی بیوتکن, اس کے اندر بھی غفلت, اور پردے سے متعلق دوسرا حکم قرآن پاک کا کہ جب تمہیں کسی صحابی, جو تمہارا محرم نہیں ہے, یہ ازواج مطہرات کو حکم ڈائریکٹ دیا گیا, جب کسی صحابی کو کوئی چیز دینی ہو لینی ہو, فاسألهن من وراء حجاب, صحابہ کرام سے کہا گیا کہ ان سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لینے دینا, سامنے سامنے آ نہیں جانا. اتنی نیک ہستیوں کو یہ حکم مل رہا ہے. تو آج اس میں بھی غفلت ہے کہ مردوں کے سامنے آ جانا جو ہے وہ بہت ہی آسان سی چیز ہے,
اس معاملے کو یہ نہ سمجھ یہ سمجھنا نہیں کہ یہ قرآنی حکم ہے, اس میں غفلت ہم کرتے ہیں, یا اس کو ہم پڑھتے تو ہیں ہاں تھیوریٹیکلی ہم مانتے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہوئے اور قرآن میں جو حکم ہوا, مگر عمل کوئی نہیں ہے اس میں. مطلب ہم نے اس کو سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے, فلاں کے سامنے بھی آ گئے تو فلاں کے سامنے بھی آ گئے تو ایسا ہو گیا, یا مرد جو ہے وہ جان بوجھ کے عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرے تو یہ بھی اس حکم کے خلاف ہے. تو پردے سے متعلق تین آیتیں قرآن پاک میں نازل ہوئی, تین آیتوں سے زیادہ ہیں مگر تین حکم ایسے ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں. ایک فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن, گھر میں رہو, ضرورت کے وقت جانے کی بالکل اجازت ہے, مگر طبیعتیں یہ جو بن جاتی ہیں نا گھومنے پھرنے کی باہر رہنے کی, اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. حتیٰ کہ دینی معاملات کے لیے بھی اگر عورت باہر نکلے تو شریعت نے بہت زیادہ گھومنے پھرنے کو کوئی نہیں پسند فرمایا. عورت گھر سے باہر نکلے تو کوشش یہی ہو کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. اور دوسرا قرآن کی آیت کہ اگر نہ محرم سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے. اور تیسری قرآن کی آیت وَلَا تَحْزَانَ بِالْقَوْلِ کہ اپنی گفتگو کو نرم نہ کریں. تو جو عورت باہر بھی نہیں نکلتی ہے اور پردے کا بھی اہتمام کرتی ہے, کئی مرتبہ شیطان اس طرف سے اس کو گرا دیتا ہے, اور آج کا ماحول بہت زیادہ اس طرح فون کا سیل فون کا استعمال ایسا کہ چلو فون اور سیل فون پہ گفتگو نرم کر کے, اور اس پردے سے انسان اس طرح باہر نکل آتا ہے کہ دوسری طریقوں سے شاید اس طرح باہر نکل بھی نہ آ سکتا ہو. کہ کئی مرتبہ یہ نرم گفتگو جو ہے وہ انسان کو پوری طرح سے پردے سے باہر نکال دیتا ہے, زیادہ نرم گفتگو انسان کو بے لباس ہی کر دیتا ہے. تو قرآن کا صریح حکم کہ تم نے اپنے قول کو نرم نہیں کرنا, اور آگے بتا بھی دیا کہ کیوں نہیں کرنا, نرم کرنا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہ پھر تما کرے گا, ہرس کرے گا, ہوس کرے گا وہ بندہ جس سے تم یہ نرمی والی گفتگو کر رہی ہو, وہ تمہاری ہرس کرے گا کیونکہ اس کے دل میں مرض ہوتا ہے. تو یہ قرآنی احکام اور ان سے غفلت ہوتی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ چار معاملات میں عورتیں قرآنی احکام سنتی ہیں, قرآن کو مانتی ہیں, مگر ان احکام میں غفلت زیادہ. غیبت کا معاملہ, جھوٹ کا معاملہ, اور تیسرا پردے کا معاملہ, اور چوتھا حکم ہے اسراف کا معاملہ. قرآن پاک کا صریح حکم ولا تصرفوا کہ تم اسراف نہ کرو, ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو بہت پسند نہیں فرماتے. اللہ کی رحمت کی نگاہ اسراف کرنے والے پہ نہیں پڑتی. قرآن پاک کا ایک مزاج ہے, اور وہ مزاج کیا ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں خرچ کرنے والا بنانے کی ترغیب دی ہے. قرآن پاک نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ خرچ کرنے والی ہو اور جمع کرنے والی نہ ہو. اسراف کرنے والا بندہ جمع کرنے والا بندہ ہوتا ہے, کہ اس کو جمع کرنے کا شوق, دنیا کی چیزیں مال جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوں. تو قرآن پاک نے ایک بھی مرتبہ یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم دنیا کی چیزیں اکٹھے کرو, مگر یہ دنیا کے مال کو خرچ کرنے کا خوب حکم دیا ہے خوب. بلکہ یہاں تک قرآن پاک نے فرما دیا کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان کو خرچ نہیں کرو گے نا نیکی نہیں آ سکتی تمہارے اندر. اور عورتوں کا معاملہ اس معاملے میں بھی فیلئر کی طرف جا رہا ہے, کہ ایسی تو بہت ساری عورتیں مل جائیں گی کہ جو دنیا کے مال کے نہ ملنے پہ روتی ہوں, ایسی شاید ہی کوئی ملے گی جو خرچ نہ کرنے پہ روتی ہو. تو مال جمع نہیں کر پائے، مال کی کوئی چیز نہ مل سکی، اس پہ رونے والی تو بہت سارے کیسز مل جائیں گے. وہ کیس کو آنکھیں ترستا ہے، کان سننے کے لیے ترستا ہے کہ کسی عورت کا یہ کیس بھی سامنے آیا کہ میں خرچ نہ کر پائی، اللہ کے راستے میں دے نہ پائی، اس پہ رونے والی شاید ہی کوئی ہو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ طبیعتوں میں مال جمع کرنا جو ہے وہ موجود ہے، اور مال جمع کرنے کے جو حرص ہے، حوث ہے، اس میں انسان کو اللہ تعالی نے ذلت رکھ دی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی اس دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے نا اس کو خوب بھگانا، بالکل تکا کے رکھ دینا. اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو خوب بھگا، اور جو تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کی خدمت کر. تو قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا کہ خرچ کرے، جمع نہ کرے، اور ہم بالکل اس کے الٹ اپنے جمع کرنے میں خوب اسراف کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑا تو ہو ہی نہ کوئی چیز، ہر چیز ہیوج کوانٹیٹیز میں ہو، اور خرچ کرنے میں ہم اسراف کرتے ہیں. بہت ہی سوچیں گے کہ جی فلاں کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، بہت ہی زیادہ سوچیں گے. اور جو لوگ پسند ہیں ان کو تو پھر بھی دینے میں، جو پسند نہیں ہے ان کے بارے میں اور زیادہ ہم سوچیں گے. تو چار چیزیں ایسی کہ یہ چار معاملات میں قرآنی حکم سے غفلت عورتیں برتتی ہیں، مردوں کے قرآنی حکم سے غفلت برتنے کے معاملات، اور مرد جو ہے وہ شہوت کے معاملے میں، غصے کے معاملے میں، ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں، ایسے چند معاملات جو ہیں، متکبر ہونے میں، تعریفیں سننے کے معاملے میں مرد کی غفلتیں زیادہ، عورتوں کی غفلتیں ان معاملات میں زیادہ. گو کہ قرآن کے حکم ہے مگر حکم کے اوپر عمل کوئی نہیں، بس یہ اسی طرح ہے جیسے بیٹا والد کو کہہ دے کہ ہاں ہاں ابو یہ کام کروں گا، اور پھر دل میں نیت یہ ہو کہ ان میں سے کوئی کام کرنا نہیں ہے، ابو کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتے. تو ان معاملات میں عورتوں کا یہی حال کہ ہاں ہاں ابو یہ کام کرنے والے ہیں ضرور، کرنے میں نے کوئی نہیں ہے. تو جو عورت یہ چار چیزوں میں پاس ہو جاتی ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ غفلت والوں میں پھر شامل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندیوں میں لکھوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کے ذریعے سے حکمت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے منہ کی پردہ پوشی فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اعمال پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مدرسے کی طالبہ ہیں ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاك الله.